شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. انشاءاللہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ موت اور آخرت کے عنوان سے پانچ مجالس کا، جس میں سے ایک مجلس گزر چکی اور آج دوسری مجلس کے مرحلے میں ہم ہیں، اور جب ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بنیادی سورس آف ریفرنس اور استفادے کا مرکزی جو منبع ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلمات رہیں گے، اور بالخصوص نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات اور مکتوبات اور کلمات قصار. ہم نے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ یاسین کی ایک آیت کو منتخب کیا، انا نحن نحیی الموتى، کہ جس میں خدا نے موت کا ذکر کیا اور موت کے ساتھ ہی حیات اور زندگی کا بھی ذکر کیا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ انسان جو کچھ بھی جتنا عرصہ بھی اس دنیا کی زندگی میں گزارتے ہیں، اس زندگی میں وہ جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے لیے آگے جا رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے، اور جب وہ اس زندگی سے گزر جائیں گے تو جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے اس کے اثرات بھی ان کے نامہ عمل میں محفوظ ہوتے رہیں گے. تو اس بنا پر ہمارے لیے موت کے حوالے سے دو باتوں کی تیاری کرنا یا دو باتوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ما قدموا، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جانے کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. آثارہم، اس آیت میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی یعنی موت کے مرحلے پر پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسان کا اس دنیا سے یا یہاں کی زندگی سے کام ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطۂ معرفت ہے جو اس آیت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ جو ہماری گفتگو جس طریقے سے بڑھے گی تو موت اور آخرت کے حوالے سے جو اہم ترین نکات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں توجہ اس بات پر کہ جن کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو سکے، جن کے ذریعے سے ہم عملی اقدامات کر سکیں اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر بنا سکیں، تو ان دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور میں اور آپ اس پر غور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں، اس میں اگر ہم اس پہلو کو ایڈ کر لیں، جوڑ لیں کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں یا جس انداز سے زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں فقط یہ نہیں ہے کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، میرا نامہ عمل صرف اتنا نہیں ہے کہ آگے کیا جا رہا ہے، بلکہ میری موت کے بعد، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، پیچھے میرے آثار اور اثرات بھی میرے نام عمل کا حصہ ہیں۔ اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت کی روح سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کا نام عمل اس وقت بند ہوگا، اس پر اس وقت مہر لگے گی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جب یہ دنیا جو آزمائش اور تکلیف، یعنی تکلیف سے مراد اردو والی نہیں عربی والی تکلیف، یعنی ذمہ داری، آزمائش، ذمہ داری اور جو یہاں کے تمام لوازمات ہیں کہ جن کی بنا پر یہ دنیا قائم کی گئی انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تب حقیقتاً انسان کا نام عمل بند ہوگا، کیونکہ انسان کے جو آثار ہیں وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے اور کس کس جگہ پر قائم رہتے ہیں، اس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے۔ تو ہماری گفتگو اس نہج پہ چل رہی تھی کہ موت کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، لیکن انسانوں کے لیے جو چیز مسئلہ بنتی ہے اور بن رہی ہے وہ موت کی تیاری سے غفلت ہے، اور موت کو لائٹلی لینا ہے، یعنی اس طریقے سے کہ ہم اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو موت کے حوالے سے قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں موت کا ایک مرحلہ ہے، اس سے گزرنا ہے، لیکن ابھی ہمارے دنیا کے اندر کافی سارے کام ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور دین نے بھی ہم کو یہ کہا ہے کہ دین اور دنیا، دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس لیے پہلے ہم ذرا اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آخرت کے لیے یا موت کے لیے تیاری کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کا آرام سے سن لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ یہ شیطان کا پھیلایا ہوا ایک دھوکہ ہے، کیونکہ انسان کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے کہ اس کی موت کس لمحے میں آئے گی، ایک بات، اور دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ موت کی تیاری کسی مخصوص عمل کے یا کام کرنے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس نقطے کو بہت غور سے آپ نے سننا اور سمجھنا ہے، موت کی تیاری اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اب مجھے مہلت مل گئی زندگی کے، 10-15 سال 50 سال کا میں ہو گیا ہوں، اب میں 15-20 سال اور زندہ رہوں گا تو اب میں فلاں 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 کام کرنا شروع کر دوں گا۔ نہیں، موت کی اور آخرت کی تیاری کچھ کام کرنے یا اچھے عمل کی ظاہری گنتی بڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری جو ہے وہ صفات اور اعمال کے اثرات پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کے 50 سال دنیا میں گزار دے، اس کے اندر وہ بہت ساری صفات جو فقط جوانی میں محنت کر کے حاصل ہو سکتی ہیں، کہ امام علیہ السلام کی بھی حدیث ہے جس میں سب سے پہلی بات کیا ہے، اور ہم اس بات کو اچھے طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت پریویلنٹ ڈومیننٹ پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ قرآن کریم سے دوری، اور قرآن کریم سے دوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ قرأت نہیں کرتے، لوگ تلاوت نہیں کرتے، قرآن کریم سے دوری میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، قرآن ان کی زندگیوں کا رہنما نہیں بنتا، قرآن ان کی زندگیوں کے سفر کو گائیڈ نہیں کرتا۔ اور جب لوگ اس اولڈ ایج میں 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثریت کی زبان سے آپ ایک جملہ سنیں گے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن بہت مشکل ہے، قرآن کے حوالے سے مطلب ہم کنیکٹ ہی نہیں ہو پاتے قرآن کریم سے، اس کی آیتیں پڑھے جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ قرآن کس طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن کس طریقے سے معارف دنیا اور آخرت ہم کو سکھاتا ہے. نہیں تو آئے گا بھی نہیں سمجھ میں، کیونکہ قرآن سیکھنے کا وقت جو ہے وہ عالم شباب ہے، جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو نوجوانی میں کلام خدا سے نزدیک ہوتا ہے تو خدا کا کلام قرآن مجید اس کے خون اور گوشت میں گھل مل جاتا ہے. عنفوان شباب قرآن سے نزدیک ہونے کا، معارف اہل بیت سے نزدیک ہونے کا اصل وقت وہ ہے. تو جب ہم نے ہمارا وہ جو گولڈن ٹائم پیریڈ تھا، خدا اور رسول، کتاب خدا، اوصیاء پیغمبر، ان سے نزدیک ہونے کا، وہ تو سارا ہم نے دنیا میں گزار دیا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ ذمہ داری بھی اٹھا لیں، وہ بھی اٹھا لیں، جو کہ بنیادی طور سے درست نہیں ہے. میں کئی دفعہ یہ بات مختلف انداز سے بیان کر چکا ہوں. اب آپ جب ایبزوربشن بہت ویک ہو گئی، جب ذہن اور دماغ اور فکر کی طاقتیں کمزور پڑ گئیں، تو اس کے بعد اب ہم آ رہے ہیں کہ جناب اب لائیے. تو ہم کہاں پر لوزر بن گئے کہ اب میرے اندر وہ کیپیبلٹی ہی نہیں بچی کہ میں اپنے اندر صفات حسنہ کو پیدا کر سکوں. تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے موت کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ وہ صفات کا پیدا کرنا ہے، صفات کی پیدائش ہے، صفات کا حصول ہے. اور صفات کس وقت آپ کے اندر بہترین طریقے سے پیدا ہوں گی؟ جب آپ کی قوتیں جوان ہوں گی. اور ہمارے اندر، جیسے امام خمینی نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ ہم اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ہم جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ ہم ان معارف کو یا ان چیزوں کو ایبزارب کر سکیں. آپ جو جوان ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت اس وقت نکھری ہوئی ہے، آپ کے اندر یہ قوت موجود ہے، آپ کے اندر یہ پاور ہے، زندہ ہے، کہ آپ اس وقت اگر چاہیں تو برائیوں کے پودے ہیں آپ کے اندر، درخت نہیں بنے، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی تربیت کر لیں، اپنی تہذیب نفس کر لیں. بڑھاپے کا انتظار کیا تو دو مصیبتیں آ جائیں گی، تمہاری اپنی طاقت کمزور ہو جائے گی، اور جو خرابی جوانی میں پودے کی مانند تھی اب تناور درخت بن جائے گی، کیسے اکھاڑو گے اس کو. تو موت کی تیاری کے حوالے سے سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑی غلطی جو ہم وسوسے شیطان کے پھندے میں پھنس کر جس کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی جوانی کا وقت اس کام کے لیے ہے، اس بات کے لیے ہے کہ ابھی اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کر دیں، اور جب بوڑھے ہوں گے، اور دیکھ لیں ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اب اس ایج میں آنے کے بعد کیا کر پاتے ہیں، کتنا کچھ آگے جا سکتے ہیں، وہی ایک لحاظ سے ایک ہینگنگ، فلوٹنگ، آسیلیٹنگ کنڈیشن ہے کہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے زندگی چل رہی ہے، خدا معلوم انجام کیا ہو. اس نقطے کو اشد اہمیت دے کر اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ایک بات. دوسری ایک اور چیز جس کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے موت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ موت حقیقتاً اپنے گھر جانے کی تیاری کا نام ہے. اگر آپ موت کو اس نظر سے دیکھنا شروع کریں گے تو شاید موت کے حوالے سے موٹیویٹڈ بھی ہو جائیں، موت کے حوالے سے تھوڑی آپ کے جو جذبہ ہے موت کے استقبال کا، اگر موت کا تک پہنچنے کا نہیں لیکن موت کے استقبال کا جو جذبہ ہے نا، وہ آپ کے اندر بیدار ہوگا. اگر آپ اس بات کو سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جس مقام پر میں اور آپ اس وقت موجود ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ کسی بھی انسان کا گھر نہیں ہے، ہم یہاں پر کیوں آئیں، اس بارے میں قرآن کا پوری دلیل ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کوئی اندازہ گیری نہیں چاہیے، ہم یہاں پر کیوں آئیں؟ کہ شیطان نے ہمارے باپ اور ماں کو یعنی آدم اور حوا کو وسوسے میں مبتلا کر کے شجر ممنوعہ تک پہنچایا، جس کا ذائقہ، جس کو ذوق کرنے کی بنا پر آدم اور حوا کو حکم ہوا اہبطوا الی الارض، زمین کی طرف اترو، اور پھر پوری نسل آدم جس میں ہم بھی شامل ہیں یہاں موجود ہیں۔ تو یہ کوئی ہمارے کمال کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، اور آدم کے پاس جو چیز مسلسل ریمائنڈر ہے اور جو ہمیں بار بار ریمائنڈر کرایا جاتا ہے کہ یہاں پر اس زندگی میں تم صرف ایک امتحان دینے اور اپنا سامان اکٹھا کرنے کے لیے موجود ہو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ تو موت حقیقتاً اس شجر کے چکھنے کی بنا پر جو تکلیف آدم اور آدمیت کو لاحق ہوئی ہے اس سے نجات پانے کا یوم ہے موت، کہ جب انسان اس تکلیف سے نجات حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو، موت وہ دن ہے۔ اگر آپ اس عنوان سے اس کو موت کو مد نظر رکھیں، موت کو پیش نظر رکھیں، تو انشاءاللہ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کا دل چاہے گا، کیونکہ انسان اگر غور کرے تو یہ دنیا سکھ نہیں دیتی ہے انسان کو، اور سکھ دینے والی جگہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان نے، اب تھوڑا سا میں ایک نقطہ یہاں پہ اور عرض کر دوں، کہ شیطان اس شجر ممنوع تک آدم کو کیوں لے گیا تھا؟ آدم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آدم کے بینیفٹ کے لیے، یا اس بنا پر کہ اس شجر ممنوع کو چکھنے کے بعد آدم اور حوا اس مقام پر آ گئے کہ جہاں پر شیطان اور اس کا لشکر آدم کے ساتھ اپنا کھیل کھیل سکتا ہے؟ اس جنت میں یہ پاسبل نہیں تھا شیاطین کے لیے، لیکن اس دنیا میں جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عالم، یہ دنیا وہ ہے کہ یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر خدا کی نافرمانی اور معصیت ممکن ہے، یعنی شیاطین کا گھر ہے، یعنی یہاں پر شیاطین فلی ایکٹیویٹڈ ہیں۔ تو اس جگہ کو کون سا عقل مند انسان اور اولاد آدم ہے جو اپنا گھر سمجھے اور اس کو آباد کرنے کی فکر میں رہے؟ تو یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے مرحلے کا نام موت ہے، تو ہمیں تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ اپنے اپنے وطن سے جب آتے ہیں، اور اسپیشلی آپ لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا جب آپ کی فیملی یہاں پہ نہیں ہوگی، آسٹریلیا میں یا امریکہ میں آپ اکیلے رہ رہے ہوں گے، آپ کے سارے فیملی انڈیا یا پاکستان میں ہوگی، تو اس وقت جب یہاں سے آپ کی روانگی کا کہ بھائی ایک سال ہے اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر، تو کس قدر خوشی فیل ہوتی ہے انسان کو کہ اس دن کی انتظار میں ایک ایک دن کر کے انسان گزار رہا ہوتا ہے کہ ہاں اب میں اپنے گھر واپس جاؤں گا۔ تو یہ والی کیفیت ایک مؤمن با معرفت کی موت کے دن کے حوالے سے ہونی چاہیے، یہ تیاری کہ یہ دار، یہ گھر، یعنی حقیقتاً دنیا دار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، قرآن کریم نے دنیا کو کبھی بھی گھر نہیں کہا، گھر ہمیشہ آخرت کو کہا ہے، لیکن جو ہمارا ٹیمپرری ابورڈ ہے، مستقر ہے، یہاں پر کون سا سکھ ہے جو انسان کو ملتا ہے؟ تو اس پریشانی والے مقام سے اپنا سامان اکٹھا کرو، اپنا سرمایہ جمع کرو، اور اس دن کی طرف بڑھو۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایک، یعنی بعض اوقات جو ہمارے صوفی یا عرفا ہیں، بعض اوقات بڑے لطیف انداز سے بڑی گہری باتیں کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک دو دوہے سناتا ہوں امیر خسرو کے، جو نظام الدین اولیاء کے شاگرد رشید تھے، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ انسانوں کا کیا طریقہ ہے اور دنیا میں وہ کس انداز سے رہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ اب بظاہر آپ کہیں یہ کیا ہے، یہ بظاہر ایک پہیلی ہے، یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں نا، بڑی معنویت ہے ان چار مصروں میں۔ کھیر پکائی جتن سے، یعنی کہ انسان اس دنیا میں کس چیز کے پیچھے ہے، سب کو بھلا کر مٹھاس کے، دنیا کی مٹھاس کے پیچھے، کھیر یعنی مٹھاس، اس مٹھاس کے پیچھے پریشان ہے، اس کے پیچھے جتن کر رہے ہیں۔ اور چرخا دیا جلا، چرخا آپ سمجھتے ہیں نا، ہینڈ لوم، پرانے زمانے میں ہینڈ لوم، کہ جس پر عورتیں بیٹھ کر کپڑا بنتی تھیں، قرآن کریم نے بھی اس کی مثال دی ہے سورہ نحل میں چرخے کی، کہ چرخا جو تھا، اور یہ کس کا ہوتا تھا، چرخا لکڑی کا ہوتا تھا، کہ کھیر پکانے کے شوق میں، یعنی کھیر کی مٹھاس کے شوق میں، وہ چرخا جو سرمایہ تھا، جس پر کپڑا بننا تھا، جس سے اپنا سرمایہ کمانا تھا، اس چرخے کی لکڑی کو جلا کر اس کی آگ پر کھیر پکا لی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ وقت، یہ دنیا، یہ جسم کی طاقت، یہ عقل، یہ سرمایہ، یہ ہوش، یہ ہمارا چرخا ہے نا، کہ جس پر ہمیں اپنا سرمایہ بننا ہے، بنانا ہے، وہ کپڑا بنانا ہے، وہ لباس بنانا ہے، بننا ہے، جو آخرت میں پہننا ہے ہم کو، وہ چرخا ہی جلا دیا، اس کی لکڑی جلا کے اس پر کھیر پکا لی، یعنی دنیا کی مٹھاس۔ آیا کتا کھا گیا، یہ کون ہے؟ یہ وہی شیاطین ہے کہ جو اسی انتظار میں تو بیٹھے ہیں، جو محمد علی شاہ آبادی، امام خمینی کے استاد، انہوں نے بالکل یہی جملہ کہا کہ شیطان جو ہے وہ دربار خدا کا کتا ہے، وہ جو تمہاری کھیر تھی، وہ جو تم نے اپنی دنیا بنائی تھی اس مٹھاس کی لالچ میں، کیا لے کے جا سکو گے؟ یہ تمہارا گھر ہی نہیں ہے، یہ تمہارا سرمایہ ہی نہیں ہے، وہ آیا اور کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا۔ تو یہ بعض اوقات اس طریقے سے بڑی اچھی اور بڑی گہری باتیں جو عرفا حضرات ہوتے ہیں، وہ حکما بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ گھر شیاطین کا ہے، یہ انسان کا گھر نہیں ہے۔ اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، انسان کی حیات اور زندگی کا گھر آخرت ہے، نہ کہ دنیا ہے۔ اگر یہاں پر سب جلا کر کھیر پکانے کی کوشش کی تو کھا وہ جائے گا، تم بیٹھ کے ہاتھ ملتے رہنا، اور وقت موت افسردہ اور پشیمانی کے ساتھ یہاں سے جانا۔ تو اب ہم اس تمہیدی بیان کے بعد اگر ہم امام علی علیہ السلام کے کلمات بینات کی طرف پلٹیں، تو ہم ایک بات دیکھیں گے کہ امام علی علیہ السلام کی جو ریکمنڈیشن ہے، اور یہ بہت پاورفل ریکمنڈیشن ہے، کہ موت کی بہترین تیاری اور موت کی آمادگی جو ہے، وہ ہمیشہ حالت جہاد میں رہنا ہے۔ امام علی علیہ السلام کس بات کی طرف متوجہ کراتے ہیں؟ ہمیشہ حالت جہاد میں رہو، ہمیشہ۔ یعنی جہاد کا مطلب کیا؟ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کسی سے لڑتے رہو، حالت جہاد، جہد یعنی کوشش، ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کی خاطر سٹرگل کرتے رہو، دین کی خاطر ایفرٹس کرتے رہو، یہ بہترین راہ ہے موت کے لیے آمادہ اور تیار ہونے کی، پھر تمہیں فکر نہیں ہے۔ اگر تم اس طریقے کی زندگی بسر کر رہے ہو تو تمہیں پھر فکر نہیں ہے کب آئے، کس وقت آ جائے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے، جناب علی اکبر کا بھی جملہ ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں فکر کیا اس بات کی کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں، یعنی ہم موت کو گلے لگا لیں یا موت ہمیں گلے لگا لے، ہمیں کیا فکر ہے اس بات کی۔ اگر زندگی حق کی بنیادوں پر گزر رہی ہے تو موت کی بہترین تیاری کیا ہے؟ ہمیشہ حالت جہاد میں رہنا ہے۔ اور کل انشاءاللہ میں خاص طور سے امام علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کے انتقال کے حوالے سے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کل یعنی اگلی مجلس میں انشاءاللہ، کہ اس حوالے سے، تاکہ ہمارے لیے وہ اسوہ اور وہ نمونہ کہ جیسے قرآن کریم نے ہم کو کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول خدا اور اوصیاء برحق پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کامل اسوہ ہے، نمونہ ہے، زندگی کے لیے بھی اور موت کے لیے بھی۔ کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے موت کا استقبال کرنا ہے، یہ تمام کی تمام ہدایت ود پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز اینڈ ریپریزنٹیشنز، یہ ہمارے سامنے ان حضرات معصومین کی زندگیوں میں موجود ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنے کی، جن کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنے کی، امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں لازماً ضرورت ہے۔ تو موت کی بہترین تیاری ہمیشہ حالت جہاد میں رہنا، اور شہادت کے دروازے کو ڈھونڈتے رہنا کہ بہترین ایگزٹ فرام دس ورلڈ، اس عالم سے نکلنے کا بہترین دروازہ اور ایگزٹ ڈور شہادت ہے۔ اور اسی بنا پر جیسے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور تمام خاصان خدا کی زندگی میں بھی، کہ آپ دیکھیں گے کہ طلب و تمنا شہادت آپ کو ایک پرومیننٹ فیچر کے طور پر نظر آئے گی۔ لیکن شہادت کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ شہادت کا معنی تیر تلوار گولی سے مرنا نہیں ہے، اگرچہ کہ مقتول فی سبیل اللہ شہادت کے دروازے سے بہت قریب ہے، وہ بات درست، لیکن شہادت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی دین کی حقانیت اور رب کی سچائی اور اطاعت اور بندگی پر شاہد یعنی گواہ بن جائے۔ انسان کی زندگی ایسی ہو کہ وہ زندگی دین کی سچائی پر اور رب کی حقانیت پر گواہ بن جائے، وہ انسان شہید ہے، وہ انسان شہید ہے یعنی گواہ ہے، یعنی گواہ ہے۔ تو شہادت کے دروازے کو ڈھونڈتا رہے انسان کہ خدا مجھے شہادت کے دروازے سے باہر نکالے، اور زندگی کے تمام لمحات کو راہ خدا میں مجاہدے میں صرف کرے، پھر پرواہ نہیں ہے، پھر فکر نہیں ہے، جس وقت آئے جب آئے کوئی پریشانی نہیں۔ اور جہاد کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دوں کہ جہاد کتنے طریقوں سے ہے، کوشش ایفرٹ خدا کی بارگاہ میں کتنے طریقوں سے ہے، گفتار یعنی آپ کی زبان، اس کے بعد آپ کا قلم، تحریر، نمبر تین آپ کا کردار اور اخلاق، اور یہ جو جہاد ہے یہ کم لوگ کر پاتے ہیں کہ اپنے کردار اور اخلاق سے باطل کو مٹائیں اور حق کو نافذ کریں۔ اور اس کے بعد جس جہاد کی باری آتی ہے وہ کہہ لیجئے تلوار یا اسلحہ، یعنی حرب، میدان حرب میں۔ تو یہ اتنی اقسام ہیں کم از کم جہاد کی، اور بھی ایڈ ہو سکتی ہیں لیکن یہ کم از کم ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے مجاہدہ کر سکتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے اخلاق و کردار سے یا اگر وہ موقع ہے تو اسلحے سے. تو زندگی جہاد میں, اب میں آپ کو امام علی علیہ السلام کے کچھ کلمات سناتا ہوں, اور آج انشاءاللہ میرا جو اصل ارادہ ہے وہ آپ کے ایک خطبے کو ذرا تفصیلاً بیان کرنا ہے کہ جس میں ایک عام دنیا دار انسان کے موت کے وقت کی حالت کو آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے. کیونکہ ہم اگر اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ موت کی تیاری میں کون سی باتیں اہم ہیں, کون سے پہلو اہم ہیں, تو پھر ہم جب انشاءاللہ انالائز کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو ایک دنیا دار شخص ہے اس کی موت کیسے آتی ہے. ایک مؤمن واقعی اور متقی انسان کی موت کیسے آتی ہے, اور خاصان خدا اور مؤمنین یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی موت کا احوال کیا ہے, تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس سے ہر حال میں بچنا ہے. اگر ہم معصوم کے انتقال کے مرحلے کو سامنے رکھیں گے تو آئیڈیل یعنی جو ہمارا مطمئن نظر ہے, جو ہمارا یعنی ہمارے لیے جو گول اور آبجیکٹیو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مومنین کہاں تک پہنچ پاتے ہیں اپنی موت کے مرحلے میں, کس جگہ تک آ پاتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا چیزیں موت کے مرحلے میں میسر ہوتی ہیں. تو میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا ٹاپک جس طریقے سے بلڈ اپ ہو رہا ہے تو آپ انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ رہیں گے. تو موت کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاد اور شہادت کی راہ بہترین ہے اگر انسان موت کے لیے اپنی تیاری کرنا چاہتا ہے, موت کے لیے آمادگی اپنی بلڈ کرنا چاہتا ہے. تو دو میں آپ کے خطبات سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں موت یا دنیا سے جانا یا موت کو اپروچ کرنا کیا ہے, کیا انداز ہے آپ کا. یہ خطبہ نمبر 123 ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس میں آپ جب ریفر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دو خطبے آگے پیچھے ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں والذی نفس ابن ابی طالب بیدہ, اس کی قسم کہ جس کے ہاتھوں میں ابن ابی طالب کا نفس ہے یا جان ہے یعنی خدا بزرگ و برتر, کہ اس کی قسم کہ جس کے ہاتھوں میں ابن ابی طالب کا نفس اور جان ہے, لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش, تلوار کی ہزار ضربتیں میرے اوپر آسان ہیں, أهون علي میرے لیے بہت آسان ہے, تلوار کی ہزار ضربتوں کو برداشت کرنا قبول کرنا میرے لیے بہت آسان ہے, من میتتن علی الفراش فرش یعنی بستر پر موت کو قبول کرنا, بستر پر موت کے آنے سے تلوار کی ہزار ضربتوں کو برداشت کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. لیکن وہ بستر والی موت کون سی ہے؟ فی غیر طاعت اللہ, بستر پر اس حالت میں مرنا کہ انسان اللہ کی اطاعت سے باہر ہو, اس سے خدا کی اطاعت میں مجاہدے میں حالت جہاد میں ہزار ضربیں تلوار کی برداشت کر کے موت کو قبول کر لینا ابن ابی طالب کے لیے بہت آسان ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. تو اس بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ امام علی علیہ السلام کے لیے خدا کی راہ میں یہ مجاہدہ اور پھر اس جہاد میں موت کو گلے لگا لینا یہ پریفرڈ ہے, ये एक पसंदीदा मौत है, ये एक प्रेफरेबल मौत है। एक और जगह से कि जिसमें ये खुतबा नंबर 64 है 64 कि जिसमें आप अपने असहाब को जब जंग सफीन में मैदान जंग और मैदान कारजार तकरीबन यूं समझ लीजिए कि अपने ज़ोर पर आ गया, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को बाकायदा नसीहत की है मैदान में जाने से पहले। आप फरमाते हैं वतीबू तय्यबू अन अनफुसेकुम नफ्सन, यानि अपने नफूस से जो भी परेशानी है, इज़्तिराब है, उससे अपने नफ्स को पाक कर लो, अपने नफ्स को पुरसकून हालत में ले आओ। कब पुरसकून हालत में ले आओ? जब मैदान जंग में दाखिल हो रहे हो, मैदान जहाद में दाखिल हो रहे हो, अपने नफ्स को पाक कर लो इधर उधर के ख्यालात, इज़्तिराब, परेशानी। वमशु इलल मौती मशियन सुजोहा, मशी आप अच्छे तरीके से समझते हैं किसे कहते हैं, वॉक। वमशु और बढ़ो, किसकी तरफ बढ़ो, इलल मौत। जब मैदान जिहाद में जा रहे हो तो ये नहीं सोच के जाओ कि वापस पलट के आऊंगा। जब तुमने, और एक जगह और भी आपने सफीन के हवाले से ही आपके जुमले हैं कि जब तुम मैदान जिहाद में जाओ तो अपनी जानें खुदा के सुपुर्द कर दो, अपनी जिंदगियों को खुदा के हवाले कर दो। वमशु इलल मौत, खुद पेश कदमी करो मौत की तरफ, कि मोमिन के लिए फख्र है मौत की तरफ बढ़ना, मौत का इस्तकबाल करना, मौत को गले लगाना। मौत की तरफ बढ़ो किस चाल के साथ, मशियन सुजोहा, बावकार, एक बावकार चाल के साथ मौत की तरफ आगे बढ़ो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा दुश्मन है, इस दुश्मन के जो खेमे हैं उसके एक गोशे में शैतान छुपा हुआ है। यानी तुम किसके खिलाफ मुजाहिदा है, ये शैतान है, शैतान का लश्कर है, जिसने एक हाथ हमले के लिए बढ़ाया, हमले के लिए हाथ बढ़ाया है और फरार के लिए पैर उठाया हुआ है। अब ये बलागत है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि शैतान इनके एक गोशे में छुपा हुआ है, इनको वरगलाने वाला वही है, और उसने, उसका हाथ में तलवार है, हाथ हमले के लिए बढ़ाया है और पैर फरार के लिए उठाया हुआ है। यानी अगर तुमने जवामर्दी दिखाई तो इनको फरार होने में देर नहीं लगेगी। फसमदन समदन हत्ता यंजलिया लकुम अमूद अल हक, अपने आप को मजबूत कर लो, मजबूत कर लो, यानी समदन समदन अपने अंदर गैप नहीं छोड़ो, अपनी जात को कंपैक्ट कर लो इस मुजाहिदे में, यहाँ तक के हक का सुतून तुम्हारे लिए मुतजल्ली हो जाए, हक के सुतून की तजल्ली तुम्हारे ऊपर नाजिल हो जाए। ये जिहाद और शहादत के मराहिल हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की निगाह में, कि इंसान किस बात के लिए आमादा और तैयार रहे। इंसान हमेशा इस बात के लिए आमादा और तैयार रहे कि जैसे मैंने कहा कि ये जिंदगी खुदा को देनी है, इस जिंदगी को खुदा के लिए गुजारना है, और जब भी मौका मिले इस जिंदगी को खुदा के ही हवाले करना है। ये बेहतरीन अंदाज है मौत के इस्तकबाल का। और आप समझ रहे हैं कि ये जो इस्तकबाल है मौत है इस हालत में, ये कोई टाइम नहीं है, ये हर वक्त इस्तकबाल है मौत है। ये नहीं है कि 50 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा तब सोचूंगा कि मरना है। ये इंसान ये जवानी में भी आमादा है, ये अधेड़ उम्री में भी आमादा है, बुढ़ापे में भी आमादा है। ये अंदाज़े जिंदगी और आमादगी ये मौत जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमको सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। यहां पर इस बयान को रुकते हुए अब हम चलते हैं मिसालों की तरफ। कि अब हमें अगर ये बात समझ में आ गई कि मौत के हवाले से तैयारी किस चीज़ का नाम है, मौत खुद क्या है, तो अब हमारा अगला मरहला फ़िक्र इस जगह पर आ रहा है कि हम इस चीज़ को एनालाइज करें जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उस पर हमारी तवज्जो शायद कम जाती है कि हर इंसान की मौत और आखिरत अलग अलग है। यानी हम मौत के हवाले से तमाम इंसानों को एक जगह पर लाकर नहीं खड़ा कर सकते। मौत किसी के लिए वो है कि जिसकी मिसाल दी गई कि वो कांटों पर चादर डाल के खींची जाए तो फट फट के निकले, और किसी के लिए मौत वो है कि इत्र का इत्र सुंघाया जाए और वो इंसान अपने बदन से बाहर आ जाए। तो मौत के बहुत मराहिल हैं, बहुत दरजात हैं मौत के। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को आपके सामने एलैबोरेट करूं, और मैं मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत इंस्ट्रक्टिव होगा। यानी कि अगरचे कि हमारे लिए मारिफ इंजॉयबल होना चाहिए, लेकिन मैं मजलिस में ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत सारी नुकात आपके सामने खुलेंगे इन चीज़ों को इन हवालों से गौर करने में कि मौत के अलग अलग इंसानों के हवाले से क्या क्या मराहिल और मसाइल या नेमतें दरपेश होती हैं, नेमतें हासिल होती हैं। तो खुतबा नंबर 107, और इंशाल्लाह आज की मजलिस के बाद मैं ग्रुप में इसका जो खाली खुतबा नंबर 107 जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के तर्जुमा शुदा नहजुल बलागा से, उसका वो मैं डाल भी दूंगा उसकी कॉपी, ताकि आप उसको बाकायदा मुतालिया भी कर लें। तो ये खुतबा काफ़ी तफसीली है, इसमें खाली ये टॉपिक नहीं है लेकिन उसके अंदर ये टॉपिक आता है। और ये शुरू यहाँ से होता है कि जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ खुदा, सुभानक खालिकन व मअबूदन, खुदा की तारीफ़ बयान फरमाते हैं, और फिर ये कहते हैं खलक़त दारन, तूने एक घर बनाया और उस घर के अंदर बेहतरीन दस्तरखान बिछाए, मशरूबात रखे, खाने रखे, अजवाज रखी, महल हैं, यानी दुनिया तो नहीं, जितनी नेमतों का तसव्वुर किया जा सकता है वो तमाम की तमाम नेमतें वहाँ पर रखीं। और वो घर कौन सा है? वो घर यानी जन्नत। अब इससे आप समझ रहे हैं कि इंसान के लिए जो घर खुदा ने बनाया है वो ये नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तूने वो घर बनाया जिसमें हर नेमत को मयस्सर किया, और फिर तूने उन नेमतों वाले घर की तरफ दावत देने वाला भेजा कि आओ, जिस आजमाइशी घर में हमने तुमको रखा है यहां से अहलियत पैदा करो, कैपेबिलिटी, इस्तेदाद हासिल करो, और उस नेमतों वाले घर में आके अपना मकाम हासिल करो। उसकी तरफ दावत देने के लिए तूने नबी भेजा, हिदायत के तौर पर किताब भेजी, लेकिन लोगों ने क्या किया? किसी की बात को नहीं सुना, किसी की नबी की पैगंबर की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा। फलत दाईया अजाबू, ना उन्होंने जिन चीज़ों की तरफ रगबत दिलाई उनकी तरफ रगबत की। उनकी रगबत क्या थी? वही खीर पकाने की तरफ थी, बस वो खीर की मिठास उसकी तरफ थी। जो दावत देने वाला उनको जिस तरफ बुला रहा था, ना सुना, ना उसकी तरफ रगबत की, ना शौक़ किया। और फिर आप क्या अजीब जुमला इस्तेमाल फरमाते हैं, अकबलू अला जी फतिन इफ्तज़ाहू बे अकलहा, यानी कि उन्होंने इस मुर्दार की तरफ, इस मुर्दार को, नबी की दावत को रिजेक्ट किया, और इस मुर्दार की तरफ अपने रुख को करके इसको नोच नोच के खाने पर एका कर लिया। इस पर सब आगे बढ़े, इस पर सब मुत्तफिक हो गए, यानी चंद थोड़े से लोगों को निकाल कर इस पर मुत्तफिक हो गए। और फिर आप ये फरमाते हैं कि जो जुमला हमने कई दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ज़िंदगी का असल मसला क्या है, मोहब्बत है। जो इंसान किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाता है तो मोहब्बत, और ये ख़ास तौर से दुनिया की मोहब्बत पर ये चीज़ अप्लाई होती है, तो वो मोहब्बत उसकी आँखों को अंधा कर देती है। अग़शा बसरहू, बसारत पर पर्दे पड़ जाते हैं। वह अमरज़ा कल्बहू, और कल्ब मरीज हो जाता है। तो यही हाल उनका भी हुआ, शहवतों ने उनकी अक्ल के दामन को चाक कर दिया, उन्होंने वाज़ो नसीहत नहीं सुनी, इस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुज़रती रही। यहाँ तक कि वो मरहला आ गया कि जिस मरहले की उनको खबर दी गई थी, और वो मरहला क्या है? मरहला मौत। इज्तमाअत अलैहिम सकरतुल मौत व हसरतुल फौत। और अब किस चीज़ ने मौत का नशा, सकरतुल मौत यानी इंसान मौत की हालत में ऐसा हो जाता है जैसा इंटॉक्सिकेटेड, सकर यानी मौत, नशा, मौत का नशा, और फौत की हसरत, फौत यानी इंतकाल की हसरत। अब मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ इस इंतकाल की बिना पर, अब वो शख्स हसरत का शिकार हो गया है और मौत ने उसके हवास पर कब्ज़ा कर लिया है, उस नशे में मुब्तला हो गया है। अब आप फरमाते हैं, देखें स्टेजेस को देखें, कि आप ये फरमाते हैं कि सबसे पहली स्टेज क्या होती है, कि मौत इंसान के रफ्ता रफ्ता करके बदन में सरायत करती है। मौत जब आगे बढ़ती है तो क्या करती है कि सबसे पहले फ़हीला बैन अहदहिम व बैन मन्तिक़िही, इंसान के नफ्स और इंसान के नुत्क यानि ज़बान के दरमियान हायल हो जाती है। पहला मरहला क्या है? अब ये उस दुनियादार इंसान की मौत की स्टेजेस बाकायदा बयान फरमाई आपने। पहला मरहला ये है कि मौत उसके और उसके जबान के दरमियान हायल हो जाती है। लेकिन लेकिन उसकी समा और बसर सेहत है। अला सेहतिन मिन अक्लेही व बकाइन मिन लुब्बेही, उसकी अकल सलामत है, समाअ और बसर ठीक है, उसमें कोई ख़राबी वाकई नहीं हुई है, मौत ने ज़बान बंद कर दी है। तो अब उसकी हालत क्या होती है? वो अब अपने घर वालों के दरमियान बिस्तर पर पड़ा होता है, अपनी आंखें घुमाकर इधर उधर देख रहा होता है, अपने कानों से सुन रहा होता है, युफक्किरु फीमा अफना उम्रहू, और फिर उस पर वो तफक्कुर उसके ऊपर आता है कि किस चीज़ में अपनी उम्र को फना किया। जो कब्र में भी शायद पहला सवाल यही है, किसकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, किसके पीछे ज़िंदगी को सर्फ किया, कि उम्र किस किस राह में फना की, व फीमा अज़हब दहरहू, अपने ज़िंदगी के अय्याम किसके पीछे गुजारे। वो याद करता है उन तमाम अमवाल को, उस वेल्थ को जो उसने जमा की थी, वो तमाम रस्तों को जिन रस्तों से उसने उस वेल्थ को हासिल किया था, हलाल हराम कुछ नहीं सोचा था। और अब उसको ये बात नज़र आने लगी कि मैंने इस माल को जमा किया, इसका अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसमें जो मैंने बेहतियाती की उसका वबाल मेरे सर पर है, और इससे मज़े वो हासिल करेंगे जो मेरे पीछे हैं और जिनको वो माल मुफ्त में मिल जाएगा। تو اب مرتے وقت جب اس کو یہ حقیقت سمجھ میں آنے لگی تو اس کا حال کیا ہوا؟ فَهُوَ يَعَضُّ يَدَهُ نَدَامَتًا. یہ قرآن کریم کے اس میں کہ جب ایک کافر دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ اپنا ہاتھ کاٹے گا اپنے دانتوں سے. تو ابھی وہ شاید فزیکلی یہ کام نہیں کر سکتا ہے, لیکن ندامت سے اپنا ہاتھ کاٹنے لگتا ہے. اور جن چیزوں کے پیچھے عمر بھر بھاگ رہا تھا, جس کی مٹھاس کے پیچھے دوڑ رہا تھا, اب کہتا ہے کہ کاش یہ سب مجھ سے جدا ہو جائے. اور یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ جو لوگ میرے مال کی وجہ سے مجھ پر رشک اور حسد کیا کرتے تھے, کاش کہ یہ سارا مال ان کو مل جاتا اور میرے پاس کچھ نہ ہوتا. زبان بند ہو گئی ہے, کچھ بول نہیں سکتا ہے. اب ان تفکرات نے اس کو گھیر لیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب موت تھوڑی سی اور آگے بڑھی, یہاں تک کہ حتی خالط لسانہ سمعہ, اس کی زبان کی بندش کے ساتھ اس کی سماعت کو بھی بند کر دیا. تو اب وہ اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہے کہ وہ نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے, لیکن ابھی اس کی آنکھیں بصارت سلامت ہے. وہ بس اپنی نظروں کو گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے کلام کو سن رہا ہوتا ہے, یہاں تک کہ پھر موت اور آگے بڑھتی ہے, اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیتی ہے, اور آنکھوں کو بند کرنے کے ساتھ پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. وَخَرَجَتِ الرُّوحُ مِن جَسَدِهِ, اور وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان کیا بن جاتا ہے؟ ایک مردار. فَصَارَ جِیفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ, اپنے اس حالت میں وہ اپنے اہل و عیال کے درمیان ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ وحشت زدہ ہوتے ہیں اور جس کا قرب اب انہیں اچھا نہیں لگتا. یہ کس کی موت ہے؟ اور پھر اٹھایا, قبر میں ڈالا اور ہاتھ جھاڑ کے معاملہ ختم ہو گیا, تمام کی تمام چیزیں رخصت ہو گئیں. یہ کس کی موت کا حال ہے؟ اس انسان کی موت کا حال ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو دنیا کی مٹھاس کے حاصل کرنے میں صرف کیا اور کچھ اور نہ سوچا, کسی اور بات کا خیال نہ کیا. اور امام علیہ السلام نے جہاں اس بات کو شروع کیا نا, وہ بڑا لطیف ہے, پھر اس کو یاد کر لیں کہ خدا نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے جنت, اور نبی کو بھیجا ہے اس گھر کی طرف دعوت دینے کے لیے, دعوت دینے والا بنا کے. بہت لطیف ہے, بہت بہت عمدہ ہے کہ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے, تم اس گھر کے لیے نہ پیدا ہوئے ہو نہ بنے ہو, نہ یہ جگہ تمہارے لیے بنی ہے, یہ فقط ایک اکیڈمی ہے تمہارے لیے, یہاں سے تمہیں اپنا سامان اٹھانا ہے. تو یہ پہلا مرحلہ موت کا, موت کی تیاری کے حوالے سے. اور موت کی تیاری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو جناب امیر علیہ السلام کی بہترین ریکمنڈیشن کیا ہے. اور پھر اب آگے بڑھتے ہوئے کہ ایگزامپلس کہ موت کو مختلف لوگ کس طریقے سے قبول کر پاتے ہیں, موت مختلف افراد کے ساتھ یا مختلف کیٹیگریز والے افراد کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اور اس بارے میں یہ بہت بہت دقت کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے, یاد رہے کہ موت میرے نام کو یا میرے اوپر لگے ہوئے لیبل کو نہیں دیکھے گی. موت یعنی ملک الموت یا ملائکہ موت میرے نفس کی حالت کو دیکھ کر میرے ساتھ برتاؤ کریں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا कि मेरे नाम के साथ अल्लामा हो या डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो या दुनिया वाले जो हैं वो मुझे बहुत बड़ा मोमिन और मुत्तकी समझ रहे हों और मेरी बड़ी मदा सराही होती हो, डजंट मैटर एट ऑल। मौत के मरहले में, मौत के वक्त जब मलकुल मौत और मलाइके मौत जहूर करेंगे, तो वो फ़कत और फ़कत ये देखेंगे कि इस कालिब के अंदर नफ्स की क्या हालत है, उसकी सिफात क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उस बिना पर मौत के हवाले से मेरे साथ करारे वाकई सलूक किया जाएगा। कि अगर वहाँ ये बात नज़र आई जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दारे दुनिया पर दिल मर मिटा है, तो यही सब होना है फिर। कि इस खुतबे को आप मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, मुतालिया कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि मैं ख़ुद आपके लिए इसको वो कर दूंगा, 107 मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के तर्जुमे के अंदर ये मौजूद है कि क्या हाल होता है, किस किस तरीके से मौत आती है, क्या तफक्कुर है, क्या हसरत है। और जब हम इस मरहले से आगे जाते हैं, यानी करबला ख़ास तौर से हमारे लिए वो मकाम है कि जहाँ पर हमें ज़िंदगी और मौत के हवाले से सही मानों में हमारी आँखें खुलती हैं, हमारी बसारत बीनाई हासिल करती है, हमारी निगाहों को रोशनी मिलती है कि जिस रोशनी में हम ज़िंदगी और मौत की हकीकत को देख पाते हैं क्या है। कि जब ये तमाम की तमाम बातें हम सुनते हैं, अफसोसनाक पहलू ये होता है कि हम इन बातों को सुनते हैं और अगले दिन फरामोश। और क्यों फरामोश हो जाती हैं? इसलिए कि हम, अगर मैं ये कहूँ कि सर से पैर तक नहीं, तो कम से कम अपने सीने तक और हलक तक दुनिया में धंसे हुए हैं। और दुनिया से हमारी मुराद क्या है? लाएब व लहब व जीनत व तफाखुर व तकाथुर, लाएब व लहब वाली दुनिया में फंसे हुए हैं। इसलिए ये सब कुछ याद नहीं रह पाता, इन सब चीज़ों को हम तज़क्कुर नहीं कर पाते। करबला हमारे लिए इस तज़क्कुर का बेहतरीन वसीला और ज़रिया है। लेकिन फिर एक बात तंबीह के तौर पर याद रहे कि करबला वो करबला जो वाकयन इमाम हुसैन की करबला है, वो करबला नहीं कि जैसे वहाँ भी हम अपनी तरफ से बहुत कुछ बना रहे होते हैं। माजरत के साथ मैं ये जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बात करना ज़रूरी है क्योंकि मौत की तैयारी और आखिरत की तैयारी खेल नहीं है, इसमें कोई मजाक पॉसिबल नहीं है। उस करबला से जब हम नज़दीक होंगे कि जो करबलाए हुसैनी है, और इसी पर ही जैसे शहीद मुताहरी ने बहुत इस बात पर वावेला किया है मुहर्रम की मजालिस में, जो किताबें 2-3 जिल्दों में किताब छपी है हम्मासे हुसैनी, उसमें उन्होंने बहुत ये बातें बयान की जो एक ज़माने में बड़े कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी कि ये हम क्या करते हैं इमाम हुसैन के नाम पर। और करबला के वाकयात के तौर पर हम लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़ाक़ा से नज़दीक करते हैं या दूर करते हैं, इस बात पे गौर करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो लिल्लाहियत, शुजाअत, इस्तेकामत, बुलंदी किरदार, ये आला इंसानी सिफात का जो मुजाहरा किया है, हम जिस करबला को बयान, वो हमें किरदार हुसैनी और अकदार हुसैनी से करीब करती हैं, दूर करती हैं। ये सवाल हमें अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि जब भी हम इमाम हुसैन की याद मनाएं, जब भी हम इमाम हुसैन का जिक्र करें, तो आज हम, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के तज़किरे के हवाले से आपके उस पिसरे दिलावर का ज़िक्र करने का मेरा दिल चाह रहा था, जनाबे अब्बास। और ये कि मैं उनके मसाइब آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس ذریعے سے ہم سب کچھ خدا کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی تمنا کریں۔ جناب عباس علمدار کے حوالے سے، جیسا کہ ہم اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کی کہ ہم ان بزرگان کی فضیلت کو اپنی عقل کی محدودیت میں قید کر دیتے ہیں، جتنی دور تک ہماری فکر جاتی ہے اسی حد تک ہم ان کی فضیلت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو جناب عباس سے علمدار علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو اگر ایک چوتھے امام کا ایک جملہ سناؤں کہ چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ خدا رحم کرے میرے چچا عباس پر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بھائی امام کو، امام وقت کو برگزیدہ کیا۔ کیا معنی؟ کہ انسان جو امام کے پیچھے، جو حجت خدا کے پیچھے ہوتا ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر کے جو نمائندہ خدا ہے اس کی عزت کو بڑھائے اور اس کے مقام کو پروٹیکٹ کرے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کے ساتھ کیا ہے، کہ امام علی علیہ السلام نے رسول پر آنے والی ہر آنچ کو اپنے اوپر لیا، ہر مصیبت اپنے سر پر سہی، اور حتی الامکان رسول خدا کو پروٹیکٹ کیا کار رسالت کے انجام دینے کے لیے۔ یہ عجیب جملہ ہے چوتھے امام کا کہ میرے چچا عباس نے اپنے برادر کو برگزیدہ کیا، بلند کیا، یعنی ان پر آنے والی ہر آنچ کو، جیسے مثل علی علیہ السلام کہ اگر پیغمبر کو ہجرت کرنا ہے تو یا رسول اللہ تلواروں کے لیے میرا بدن حاضر ہے، اگر شعب ابی طالب میں رسول کی جان کو خطرہ ہے تو جناب ابو طالب رسول کے بستر پر علی کو سلائیں گے۔ یہ فداکاری، یہ رویہ ہے امام کے ساتھ، یہ رویہ ہے حجت خدا کے ساتھ۔ جنہوں نے اپنے برادر امام وقت کو برگزیدہ کیا اور اپنی جان کو ان پر فدا کیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے، دونوں بازو آپ کے تن مبارک سے جدا ہو گئے، اور خدا نے جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب کی مانند ان کو دو بازوؤں کی جگہ دو پر عنایت فرمائے کہ جن کے ساتھ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں عباس کے لیے ایک ایسا مقام ہے کہ جس پر شہدا رشک کریں گے، کہ قیامت میں جو مقام میرے چچا عباس علمدار کے لیے ہے اس مقام کو دیکھ کر شہدا رش کریں گے۔ اور جناب عباس کی شجاعت کا عالی ترین نمونہ یہ ہے کہ آپ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے نبھا رہے ہیں کہ جہاں پر، جس طرف امام علیہ السلام کی نظر جاتی ہے، آپ کی مشیت ہے، آپ کی چاہت ہے، اس جگہ پر عباس پہلے سے موجود ہیں۔ عباس دلاور ہیں، جری ہیں، شجاعت علوی کے وارث ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مرضی اور رضا نہیں ہے کہ عباس تلوار اٹھائیں، عباس میدان جنگ میں جائیں۔ عباس کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ عباس نے تو اپنا نفس اور اپنی جان حجت خدا پہ قربان کر دی ہے، خدا کے ہاتھ بیچ دی ہے، اب وہاں پر اپنی کوئی خواہش نہیں بچی۔ تو جب لشکر میں کوئی نہ رہا تو اس وقت جناب عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں और आपसे इज़्ने जिहाद और इज़्ने शहादत तलब करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शायद अपने ख़ानदान में बहुत सों को और सबसे बढ़कर जनाब अली अकबर को ख़ुद कहा कि ऐ बेटा आगे जाओ, इकदाम करो, मैदान में जाओ, जिहाद करो, लेकिन अब्बास को कभी नहीं कहा कि ऐ भाई जाओ और क़िताल करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ भाई क्या ये हो सकता है कि बच्चों की प्यास के लिए कुछ इंतज़ाम हो जाए। जनाब अब्बास मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और लश्कर अशकिया के साथ देर तक कलाम करते हैं कि शायद वो इस बात पर आमादा हो जाएं कि दरिया तक रास्ता दे दें और बच्चों के लिए पानी आ जाए, लेकिन उन मलाइना ने इसको कबूल ना किया। अब्बास वापस आते हैं खेमे में, खेमों की तरफ, और जब वो खेमों की तरफ वापस आते हैं तो उस वक्त बच्चों की अलतश अलतश की सदाएं अब्बास के कानों से टकराती हैं। और जैसा कि बाज़ वाक़यात में बयान किया जाता है कि बीबी सकीना का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सिफारिश करना ये भी मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि अब्बास से फिर बच्चों की अलतश और प्यास की सदाएं बर्दाश्त ना हुईं, आपने एक हाथ में मशकीज़ा लिया, अपना नैज़ा लिया और दरिया की तरफ रवाना हुए। कई सौ दुश्मनों के लश्कर ने आपका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन जैसा कि रिवायात में मौजूद है कि अब ये वो वक्त था कि जब शुजाअत हैदरी का जलवा लश्कर कूफा व शाम को नज़र आ रहा था, 80 अशकिया को कत्ल करते हुए अब्बास अपने घोड़े को दरिया में डाल देते हैं, दरिया तक पहुंचा देते हैं। दरिया में पहुंचने के बाद का मंज़र भी अजीब है कि अब्बास एक नज़र दरिया के पानी की तरफ करते हैं और फिर दूसरी तरफ निगाह उठाकर दूर हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर निगाह करते हैं और नमालूम क्या सोचते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने चुल्लू में पानी लिया, पानी को देखते रहे, और हम ये बात समझ सकते हैं कि नमालूम कितने आंसू अब्बास की आंखों से बहे होंगे कि क्या ये वही पानी है कि जिसके लिए फ़र्जंद रसूल 3 दिन से प्यासे हैं, क्या ये वही पानी है कि जिसके लिए आल रसूल के बच्चे 3 दिन से अलतश और अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। पानी को वापस दरिया में फेंका, मशकीज़े को भरा और वापस चले। उस वक्त उमर साद मलून ने हुक्म दिया कि ऐ लश्करियों सब के सब आगे बढ़ो और ख़बरदार ये पानी ख़याम हुसैनी तक ना पहुँचने पाए। अब जनाब अब्बास को हर तरफ से तीरों तलवार और पत्थर का सामना है, कोई मलऊन घात लगाकर बैठा है, कोई सामने से, कोई पीछे से, दाएं बाएं से आप पर वार करते हैं, यहाँ तक कि एक मलऊन के वार से आपका दाहिना बाजू कलम होता है। उस वक्त अब्बास ये रजस पढ़ते हैं, वल्लाही इन क़तअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, कि खुदा की कसम तुमने अगर मेरा दाहिना बाजू कलम कर दिया है लेकिन मैं अबद तक हमेशा अपने दीन का हामी रहूँगा, अपने दीन की हिमायत करता रहूँगा। वअन इमामिन सादिकिल यकीनी नजलिन नबी ताहिरिल अमीनी, और उस इमाम की मदद करता रहूँगा जो सादिक है और जो नबी के बाग का फूल है, ताहिर व अमीन है। थोड़ी देर बाद अब्बास आगे बढ़ते हैं تو حکیم بن طفیل نامی شخص جو چھپا بیٹھا تھا آگے آتا ہے، آپ کا باہنا بازو قلم کرتا ہے۔ عباس مشکیزے کو اپنے سینے سے اور دانتوں سے سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے نفس، اے میری جان، ان کفار سے مت ڈرنا، اور تجھے بشارت ہو رحمت کی خدائے جبار کی، اور نبی سید مختار کی شفاعت تیرے ساتھ ہے، کوئی غم نہیں اگر تیرا بایاں بازو بھی قطع ہو گیا ہے۔ عباس ابھی بھی اس امید میں آگے بڑھ رہے ہیں دونوں بازو قلم ہونے کے بعد کہ شاید یہ مشکیزہ حسین کے بچوں تک پہنچ جائے کہ ایک تیر آتا ہے اور مشکیزے کو چھید دیتا ہے۔ اس وقت عباس کی امید جب ختم ہو گئی پانی خیمے تک لے جانے کی، عباس نے اپنا رخ خیموں سے موڑ کر دریا کی طرف کر لیا، اور پھر ایک شقی کا گرز چلا، پیچھے سے عباس کے سر پر اس کا وار ہوا۔ آپ گھوڑے پر سوار نہ رہ سکے، زمین پر تشریف لائے۔ السلام علیک یا مولا، اے مولا، اے میرے آقا، میرا سلام قبول کریں۔ امام حسین علیہ السلام فرط جذبات اور شدت تکلیف کے ساتھ عباس کے سرحانے پہنچتے ہیں اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تمہیں اس حال میں دیکھ کر حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور میری امیدیں ختم ہو گئیں۔ عباس کو اٹھا کر اپنے زانو پر عباس کا سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھائی، اپنی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عباس کہتے ہیں اے آقا، بس میری یہ خواہش ہے کہ خون سر سے بہ کر میری آنکھوں میں جمع ہو گیا ہے، اب میرے ہاتھ میرے بدن کے ساتھ نہیں ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے خون صاف کر سکوں۔ آپ میری آنکھوں کا خون صاف کر دیں تاکہ میں دنیا سے جانے سے پہلے آخری لمحات میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ماتم حسین۔